السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية فإن رواة العلم كثير ورواته قليل. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول گرامی اور فرمان نورانی، حکمت نمبر 98، نہج البلاغہ سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس مجلس کے لیے، جس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت ہی نورانی حکمت بیان فرمائی ہے تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص مومنین کے لیے اور بالاخص طلاب علوم کے لیے اور علماء کے لیے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان جو تمام مخاطبین کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور بالخصوص مومنین کے لیے اور بالاخص اہل علم کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اعقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایۃ لا عقل رواية. جب آپ کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے، تو اسے سمجھو، تعقل کرو، فہم کرو اس کی، اور فہم بھی رعات کی طرح، رائی کی طرح، نہ راوی کی طرح. فہم راوی کے طور پر راوی کی ذہنیت سے خبر کو مت دیکھو، بلکہ رائی کی ذہنیت کے ساتھ خبر کو دیکھو، سمجھو، پڑھو. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عام ضابطہ ذکر فرمایا ہے: فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُوَاتَهُ قَلِيلٌ. راوی علوم کے کثرت سے ہیں، زیادہ ہیں، بہتات ہے ان کی، اور راعی العلم، رعات العلم قلیل ہیں، بہت کم ہیں اور نادر ہیں. خبر کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے یہ حکمت نورانی بیان فرمائی ہے، اور پہلے بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے، طلاب کی خدمت میں اور عام مومنین و جوانان کی خدمت میں، کہ حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے. اصطلاح میں، قرآن کریم کی اصطلاح میں، نہج البلاغہ کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں اور علوم کی اصطلاح میں، حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے کہ انسان یا اہل حکمت ہوتا ہے یا پھر اہل حماقت ہے. اگر حکیم نہیں ہے تو احمق ہے، احمق بے وقوف انسان، بے شعور انسان، بے بصیرت انسان، جس کے پاس عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، اور صحیح فہم نہ ہو، جس کی معیاری فہم نہ ہو، جس کی عقل سے مراد بھی عقل عملی ہے۔ یہ اصطلاحات بارہا بیان ہوئی ہیں اور ان کو تکرار کی ضرورت ہے تاکہ عام ہو جائیں، رائج ہو جائیں یہ اصطلاحات، اور ہماری روزمرہ گفتگو کا حصہ بن جائیں۔ ہم اپنی معمول کی بول چال میں دین کی اصطلاحات کو استعمال کریں، جس طرح ابھی ہم ثقافتی اصطلاحات کو، آبائی اصطلاحات و الفاظ کو اپنی روزمرہ بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ دین کو اور دینی الفاظ کو، دینی عبارتوں کو، دینی جملات کو، اور قرآنی اور روایات و احادیث، اور خصوصاً نہج البلاغہ کے الفاظ کو اتنی کثرت سے ہم ذکر کریں مجالس کے اندر، منبر کے اوپر، دروس کے اندر، گفتگو کے اندر تکرار کریں کہ یہ ہر آدمی کی زبان پہ چڑھ جائیں، مانوس ہو جائیں یہ الفاظ، اور ان الفاظ کی مدد سے ہم اپنی مراد، اپنا معاف ضمیر، اور اپنے قلبی جو نیات ہیں، ارادے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ حکمت اردو میں اور اردو کی تاثیر میں، اردو سے متعلق دیگر زبانوں میں حکمت قدیمی طریقۂ علاج کو کہتے ہیں، پرانا روایتی طریقۂ علاج، جس کو بعض اوقات یونانی طریقہ بھی کہتے ہیں، پنساری طریقہ بھی کہتے ہیں، جڑی بوٹیوں اور پھکیوں سے علاج، معالجہ، اس کو پاکستان میں اردو میں مقامی اصطلاح کے مطابق حکمت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حکمت کو اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں، اور وہ دعوت حکمت کے ذریعے ہو، موعظہ حسنہ ہو، اور جدال احسن، تین اسلوب، تین طریقے اور تین روشیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمائی ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پس حکمت ایک اسلوب ہے، روش ہے، الہی، اللہ کی جانب سے قرآنی، جو انبیاء کو سکھائی گئی ہے اور انبیاء کو تعلیم دی گئی ہے، اور انبیاء کو اس روش کے تحت اللہ کا پیغام اور ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، اور انبیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں اور تأسی کے نتیجے میں جو انبیاء کرام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں انبیاء کے اوپر، ان کے لیے بھی انہی روشوں کا اپنانا اور ان کی تقلید اور انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا لازم و واجب ہے۔ پس حکمت ایک عمومی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا انبیاء کے ذریعے تمام پیروان انبیاء کو، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی ہے اسے خیر و بلکہ خیر کثیر عطا کر دی گئی ہے۔ خیر کے اندر خود کثرت موجود ہے، لفظ خیر کے معنی کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اور اس کو مؤکد کیا گیا ہے خود کثیر کی قید کے ساتھ، صفت کے ساتھ کہ حکمت خیر کثیر ہے، وہ شخص خیر کثیر کا مالک ہے جس جو صاحب حکمت ہو، جس کے پاس حکمت آ جائے۔ حکمت کا عملی مصداق قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اقوال ہیں، احادیث ہیں، روایات ہیں، اور ائمہ ہدا علیہ السلام کے فرامین، اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی حکمت کے جامع مصادیق ہیں۔ حکمت وہ محکم مستحکم فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں جس کے بعد بات موضوع ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد بات کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ فیصلہ کن بات، محکم بات، مضبوط بات، جس کے ذریعے سے حق حق ثابت ہو جاتا ہے اور باطل باطل ثابت ہو جاتا ہے، جس کی مدد سے صحیح صحیح ثابت ہو جاتا ہے اور غلط غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اس قول کو حکمت کہا جاتا ہے، حکیم فیصلہ کن بات کرنے والا، اور اس کے مقابلے میں ہے احمق نادان جس کے پاس محکم مستحکم اور فیصلہ کن قول نہیں ہوتا، بلکہ سنی سنائی بات، تقلیدی بات، تلقینی بات، تحقیق کے بغیر بات اور تبیین کے بغیر بات موجود ہوتی ہے، اسے پرکھے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر، جانچے بغیر، ناپے بغیر، تولے بغیر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، یا کسی مجلس اور محفل میں اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ حماقت ہے، بے عقلی ہے اور بے خیردی ہے۔ عقل عملی اگر انسان کے اندر ہو، عقل عملی منبع حکمت ہے، اور عقل عملی کی تربیت ہے ان نورانی حکمتوں کے ذریعے سے جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے اندر عقل عملی پیدا ہو، عقل عملی قوی ہو، انسان کی ساری صفات قابل تقویت ہیں، قابل تضعیف بھی ہیں اور قابل تقویت بھی ہیں، یعنی جتنی صفات انسان رکھتا ہے یہ کمزور بھی پڑ سکتی ہیں اور یہ قوی اور مضبوط بھی ہو سکتی ہیں، ارادہ کمزور بھی ہو جاتا ہے اور مضبوط بھی ہو جاتا ہے، دونوں صفتیں ارادے کے اوپر طاری ہو سکتی ہیں۔ جو مشق کر لے انسان، جس بات کی تمرین کر لے، وہی حالت آپ کی صفات پر طاری ہوگی، آپ کے جسم کی طرح اور جسمانی اعضاء و اندام کی طرح۔ اگر آپ اپنے اجسام کی، اپنے بدن کی تقویت کریں، قوی ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بدن کو تقویت نہ کریں، تضعیف کریں، ضعیف اور کمزور و ناتوان ہو جائیں گے۔ اسی طرح انسان کی گفتگو ہے اور طرز گفتگو، قوت کلام، بعضوں کے اندر کمزور ہے، اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتے، ایک آدمی کو نہیں بتا سکتے، اور بتاتے ہوئے ان کے اندر کمزوری ہے، جھجک ہے، وضاحت نہیں کر سکتے اپنی ذہنیت کی، لیکن بعض اتنے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی بات بہت خوبصورتی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ بیان کر لیتے ہیں۔ بس خطابت، قوت گویائی انسان میں کمزور بھی ہو جاتی ہے اور تقویت بھی پڑ جاتی ہے، تقویت بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قوت فہم، سمجھداری، بصیرت کمزور بھی پڑ جاتی ہے، قوی بھی ہو جاتی ہے، اور اکثر نے اپنی بصیرت کو کمزور ہی رکھا ہوا ہے۔ کمزور بصیرت انسان کے اندر ہو تو اہلیان لاہور کے بقول موجہ ہی موجہ، بے عقلی اگر ہو انسان کی کوئی پریشانی اور کھٹکا نہیں ہوتا، لیکن عقل مندی ہو، سمجھداری ہو، سوجھ بوجھ ہو، پھر انسان کے اندر سوچیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چونکہ ہر چیز سمجھتا ہے، ہر بات سمجھتا ہے، ہر رنگ سمجھتا ہے، ہر شکل سمجھتا ہے، ہر ادا سمجھتا ہے انسان، اب لا محالہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ بصیرت کمزور بھی ہوتی ہے اور بصیرت قوی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی تضعیف و تقویت کا اپنا اسلوب و اصول ہیں۔ بصیرت کی تقویت کے لیے یہ حکمتیں ہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان حکمتوں کے مطابق مشق کریں آپ، امیر المومنین کی حکمت لے کر پھر روزمرہ زندگی میں اس پر عمل کریں۔ یہی حکمت جو آج آپ نے سماعت فرمائی ہے، میں دوبارہ اسے پڑھتا ہوں، اس کی مشق ابھی سے شروع کر دیں، ابھی جو گفتگو آپ سنیں گے وہیں سے شروع کر دیں، ابھی جو سن رہے ہیں اسی گفتگو سے ابھی سے اس حکمت کی مشق شروع کر دیں۔ حکمت یہ ہے، اعقلوا، تعقل کرو، سمجھو، فہم کرو۔ الخبر یا خبر ہے، لیکن آپ کلام، گفتگو، بات، مطلب عام چیز رکھ لیں، کوئی مطلب اگر آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو سمجھو اس کو، صرف سنو نہیں، سمجھو اس کو۔ اذا سمعتموہ، جب بھی کوئی خبر سنو، کوئی بات سنو، کوئی مطلب سنو، کوئی معنی سنو، کوئی جملہ، کوئی عبارت سنو، اس کو سمجھو، یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اعقل الخبر اذا سمعتموہ، جب سنو تو سمجھو۔ کس طرح سے سمجھو؟ عقل رعایت، فہم رعایت یا فہم رائی کے انداز میں اس کو سمجھو، رائی کی حیثیت و ذہنیت سے اس کو سمجھو۔ رعایت، رے عین، الف یہ اور تے، رعایت استعمال کرتے ہیں آپ، لیکن مارکیٹوں میں اور بازاروں میں، ابھی بکرا منڈی میں یہ لفظ آپ سب نے استعمال کیا ہے، جی تھوڑی رعایت کر دیں بکرا خریدنے میں، قیمت میں تھوڑی رعایت کر دیں، دکانوں پہ روزانہ چھوٹے بڑے سب یہ لفظ استعمال کر دیں، تھوڑی رعایت کر دیں، یعنی قیمت تھوڑی کم کر دیں۔ اردو میں رعایت بکرا منڈی میں ہوتی ہے اور دکان پہ ہوتی ہے، مارکیٹ میں ہوتی ہے، ڈرائیور کے پاس ہوتی ہے، یا پھر جامعہ میں داخلے کی فیس کے وقت رعایت کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ معنی بھی نہیں پتہ ہوتا کہ رعایت کا معنی کیا ہے۔ رعایت، رے عین الف یہ تے، رعایت، اسی سے ایک اور لفظ اردو میں اس کا بھی استعمال ہوتا ہے اپنے مقام پر، مراعات، مراعات یافتہ طبقہ، مراعات، میم رے الف عین الف تے، مراعات، یعنی کسی کو اگر سہولتیں زیادہ دی ہیں، حکومت نے دے دی ہیں، کسی ادارے نے دے دی ہیں، کسی اور طبقے نے دے دی ہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے، اس کو سہولتیں دے دی گئی ہیں، اس کو، اس کے اختیار میں وسائل ہیں، مال ہے اور اسباب ہیں، اس کو سب کچھ دے دیا گیا ہے، مراعات یافتہ طبقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں محروم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مراعات نایافتہ ہیں، کوئی مراعات ان کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ اردو استعمالات ہیں۔ ابھی آپ نے نہج البلاغہ کا استعمال، قرآنی استعمال، دینی اصطلاح سمجھنی ہے، رائی، اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث جو ہر زبان پہ ہونی چاہیے اور تھی کسی زمانے میں۔ میں یاد ہے جب اسکول پڑھتے تھے ہم، تو یہ روایت وہاں پڑھائی گئی تھی، سکول کے نصاب میں لکھی ہوئی تھی، جو ابھی اس کی جگہ پر، اب ظاہر ہے اس وقت اردو نصاب پڑھتے تھے، حکومتی سکولوں میں اکثر لوگ پڑھتے تھے، کم از کم گاؤں کے لوگ، شہری ممکن ہیں مراد یافتہ تھے شہری، وہ پہلے ہی یہ نصاب چھوڑ چکے تھے اور وہ انگلش نصاب پڑھتے ہیں، انگلش نصاب میں مراعات، رعایت، رائی، حدیث، رسول، اس کا ذکر ہی نہیں آتا، لہذا انگلش سکولوں کے پڑھے ہوئے فارغ و تحصیل مسلمین اور ان کی اولادیں وہ ایسی چیزوں سے ناآشنا ہیں، ان کے کان بھی، ظاہر ہے انگلش نصاب میں کہاں آئے گا قرآن کا ذکر آئے گا، حدیث کا ذکر آئے گا، آئمہ کا ذکر آئے گا، انگلش سکولوں والوں کو آج ایک کھٹکا ہے، مومنین بچوں کو انگلش سکول میں بھیج کے پھر خود کہتے ہیں جی اب اسلامیات کا کچھ کیا جائے، اب اس بچے کو کوئی اسلامیات کے لیے اہتمام کیا جائے، باقی تو ہم نے کر لیا ہے، اسلامیات کے لیے اب اس کو کوئی اہتمام کیا جائے۔ اس وقت یہ حدیث بہت بچپن میں سنی تھی، بہت یعنی کم عمری میں، اور ہر ایک کو پتہ تھی، اتفاقاً جس سے بھی سنتے تھے اسے معلوم تھی یہ حدیث، کلکم راعن و کلکم مسئول، سب کو پتہ تھی، شیعہ، سنی، عورت، مرد، کم لوگ تھے جو، حتی ان پڑھوں کو بھی پتہ تھی یہ حدیث، یعنی اس کا مطلب ہے کثرت سے بیان کی جاتی تھی یا نصاب میں ہونے کی وجہ سے، جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ سب کو یاد ہوتی ہے چونکہ نصاب کا حصہ ہے اور سب کے ذہنوں میں ہے، نصاب سے ہٹا دیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لب پہ کیا آتا ہے انسان کے، دعا آتی ہے یا گانا آتا ہے یا کچھ اور چیز آتی ہے، گالی آتی ہے، پہلے لب پہ دعا آتی تھی تمنا بن کے، ابھی لب پہ کچھ اور چیز آتی ہے تمنا بن کے، جب اردو نصاب تھا تو لب پہ دعا آتی تھی، اب جب انگلش نصاب ہو گیا ہے تو اب لب پہ ٹوئنکل سٹار آتا ہے، دعا نہیں آتی۔ یہ برکتیں ہیں جو ایک ایک کر کے اٹھ گئی ہیں، ہدایت ہے جو مرتفع ہو گئی ہے آپ کے تعلیمی اداروں سے، نصابوں سے، کتابوں سے، استادوں سے، استادوں کو بھی نہیں آتی ہیں ابھی چیزیں، یہ حدیثیں ان ٹیچرز کو بھی نہیں پتہ، وہ بھی نہ بلد و نہ آشنا ہوتے ہیں۔ کلکم راعن، راعن یعنی راعین، راعین، راعن، اور معنی بھی سب کو پتہ تھا، تم میں سے ہر ایک کیا ہے، کلکم راعین ہے اصل، کلکم راعین، کلکم مسئولن، رائی یہ کو ہٹا دیا تو راعن، یہ کے احترام میں زیر لکھ دی وہاں پر، راعن ہے، راعین تھا، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، راعی ہے یعنی کیا ہے، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ کے اپنے رسول اللہ کا، پیارے حبیب جن کی نعتیں سب کو یاد ہیں ان کا یہ فرمان ہے، جن کی کملی میں چھپ کے آپ چلے جائیں گے جنت چلے جائیں گے، یہاں بھی ان کے قریب نہیں جائیں گے اور جنت میں جا کے بھی ارادہ یہی ہے کہ پھر الگ ہو جائیں گے کملی سے نکل کے، پھر ہم اپنے عیش عشرت میں لگ جائیں گے، لیکن ناکے سے نکلنے کے لیے ضرورت پڑے گی ہمیں حضور کی اور امام کی اور اہل بیت کی، ناکہ ان کے بغیر نہیں عبور ہوگا، نہ ناکے سے اس طرف بھی ان کی ضرورت ہے، ناکے پر بھی ان کی ضرورت ہے، ناکے سے اس طرف بھی ان کی ضرورت ہے، ان کے بغیر کہیں بھی چارہ نہیں ہے، وہ چارہ ساز دو عالم ہیں، دو گیتی ہیں۔ کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک کیا ہے، نگہبان ہیں، شاباش، جنہوں نے نہیں کہا ان کو دیے شاباش، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اچھا معنی کیا ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک رائی ہے، یہ رسول اللہ کا رینک ہے، عہدہ جو آپ کو دیا گیا ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک فرد فرد، کلکم، یہ رسول اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ تمام امت اسلامیہ، کلکم، عورت مرد چھوٹا بڑا سب سب، تم میں سے ہر ایک رائی ہو. اب والدین کے نہیں ہو، والدین رسول اللہ کا دیا ہوا عہدہ واپس نہیں لے سکتے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. جو اعزاز آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ ماں باپ نہیں چھین سکتے، وہ چھیننا چاہیں منع کر دو، یہ نہیں لے سکتے آپ، چونکہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ آپ نے نہیں دیا. جو آپ نے دیا ہے وہ آپ واپس لے لیں، لیکن جو اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کلکم رائن، کلکم، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہو. آپ اگر اسکول میں ہیں، مدرسے میں ہیں، وہاں کوئی استاد آپ سے یہ اعزاز چھیننا چاہے کہ نہیں آپ میں سے سارے نگہبان نہیں ہیں، تو کہہ دو کہ نہیں ہم ہیں، چونکہ رسول اللہ نے ہمیں نگہبان مقرر کیا ہے، بنایا ہے، اور ساتھ آگے بھی فرمایا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول، تم سب نگہبان ہو اور تم سے نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا، جواب دہ بھی ہو. اس نگہبانی کے متعلق، اس رائیت کے متعلق فرد فرد سے پوچھا جائے گا کہ تم نگہبان تھے، جس چیز کے نگہبان تھے کیا بنا اس کا، کہاں ہے وہ، جو امانت تمہارے سپرد تھی، جو تمہاری نگہبانی میں چیز دے دی گئی تھی، جس کا تمہیں نگہبان بنایا تھا، اس کا کیا بنا، ضائع ہو گئی، کہاں تھے تم نگہبان، جواب دے ہے، نگہدار جواب دے ہے. اس حدیث میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اعقلوا، سمجھو، بات کو سمجھو، جب سنو تو، آپ ممبر پہ سنتے ہو تو سمجھو اس کو، صرف سنو نہیں سمجھو، اعقلوا، بات جب سنتے ہو تو سمجھو اس کو. عقل رعایت، رائی کی فہم کے طور پر، رعایت کی ذہنیت کے ساتھ، رعایت کے انداز میں اس کو سمجھو. لا عقل روایت، فہم راوی کے طور پر مت سمجھو، راوی کی حیثیت سے بات کو مت سمجھو. راوی ایک تو دریائے راوی ہے، لاہور میں بہتا ہے، جو ہی کہتے ہیں راوی تو لاہور میں مقیم یا لاہور کے مقامی، دونوں کے ذہنوں میں دریائے راوی آ جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے لاہور کی اصطلاح ہے، لاہور سے باہر راوی کا مطلب دریا نہیں ہے. دریا کے کنارے جو چیزیں ہیں وہ سب راوی ہی کہلاتی ہیں. مثلا ابھی اقوام ہیں، وہ اپنے آپ کو اقوام راوی کہتے ہیں، دریائے راوی کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو راوی اقوام، راوی قبیلے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اعزاز بھی سمجھتے ہیں اپنے لیے. اب ظاہر ہے وضاحت خود انہی کے ذمے ہیں کہ راوی کے کنارے رہنے میں کون سا اعزاز ہے، اس کو وضاحت کرنی پڑے گی انہوں، اگر فخر کرتے ہیں تو فخر کی وجہ بتانی پڑے گی. ظاہر ہے اگر فخریہ بات ہے راوی کے ارد گرد رہنا تو بتانا پڑے گا دوسروں کو بھی، تاکہ دوسرے بھی جہلم سے نقل مکانی کریں، دریائے جہلم سے دریائے راوی کے ارد گرد آ کر بیٹھے. دریائے جہلم کے ارد گرد رہنے والوں کو نہیں سنا میں نے کبھی فخر کیا انہوں نے کہ ہم جہلمی ہیں، دریائے جہلم کے کنارے رہتے ہیں. ہم اقوام دریائے جہلم ہیں، لیکن دریائے راوی والوں کو سنا ہے کہ وہ فخریہ طور پر دعویٰ رکھتے ہیں، اور شاید اب انسانوں کو تو پتا نہ پڑے گا انہیں میں کہ ان قبائل میں کیا خصوصیت ہے، بھینسوں میں ہے، راوی بھینس بہت مشہور ہے پنجاب میں، زیادہ دودھ دیتی ہے اور نخرے کم کرتی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی ہوتی ہے اور دلتی بھی نہیں مارتی، بھینسیں کی وجہ سے شاید اعزاز سمجھتے ہوں کہ بھینسیں چونکہ یہاں اچھی ہوتی ہیں لہٰذا ان کی وجہ سے ہم بھی اچھے ہوتے ہیں، ممکن ہے یہ ہو، بارکیف راوی بھینسیں ہیں، لیکن یہ لاہور کی عرض کیا، پنجاب کی اصطلاح ہے، راوی روایت سے ہے، روایت عربی لفظ ہے، عربی میں روایت کا مطلب، ابھی میں اس کے ان دونوں الفاظ کی فقہ لغہ میں نہیں جاتا، وقت زیادہ گزر جائے گا اس میں اور اصل مطلب رہ جائے گا، وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، وہ بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں ان معانی اور الفاظ کی اساس و بنیاد کا علم ہو، لیے کہاں سے گئے ہیں، راوی کسی بات کو نقل کرنے والا، دوسروں کو بتانے والے کو راوی کہتے ہیں، راعی نگہبان، نگہدار، راوی جو دیکھے اور سنے، سن کے دوسروں کو بتائے، سنتا اسی لیے کہ اس کو آگے بتانا ہے جا کر، راوی کے طور پر سننا اور راوی کے طور پر سمجھنا، یعنی یہ مطالعہ کر رہا ہے تاکہ اس کو آگے بیان کرنا ہے، جیسے عرض کیا تھا کہ اس کلام نورانی کے مخاطبین عموم ہیں، ہر انسان ہے اور بالخصوص اہل ایمان اور بالاخص اہل علم، طلاب و علماء، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گویا یوں فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس کے نیچے جو تعلیل بیان کی ہے، علت مطلب کی بیان کی ہے کہ آپ راعی کے طور پہ سمجھو، راوی کی حیثیت سے مت سمجھو خبر کو، جو روایت حدیث آپ تک پہنچتی ہے تو راوی بن کر نہ اس کو پڑھو، راعی بن کر پڑھو، اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، علم کے راوی بہت ہیں، وَرُعَاتَهُ قَلِيل، اور رائی رعایت کرنے والے بہت کم ہیں، اس لیے کہ رعایت کے لیے علم حاصل ہی کوئی نہیں کرتا، روایت کے لیے سب علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں باقاعدہ روایت کے لیے، بہت اہم نقطہ ہے، بہت بنیادی نقطہ، یہ حکمت ایک طالب علم کی تقدیر بدلتی ہے، بناتی ہے، طالب علم کو جہت دیتی ہے، طالب علم کو اپنے مقصود تک یہ حدیث، یہ حکمت نورانی پہنچاتی ہے، یہ حکمت وہ ہے جو پہلے دن طالب علم کو نصاب میں پڑھائی جانی چاہیے کہ علم حاصل کرنا ہے راوی کے طور پر نہیں بلکہ راعی کے طور پر، راعی کے طور پر علم حاصل کرنا ہے تم نے، علم حاصل کرتے ہیں عموماً مطالعات بہت کرتے ہیں، ابھی محرم آ رہا ہے، مجالس کی تیاریاں شروع ہیں، تمام دنیا میں شروع ہیں، خصوصاً اہل خطابت جن کی بکنگ ہو چکی ہے اور کئی جگہ پر انہیں مجالس عشرے پڑھنے ہیں، خمسے پڑھنے ہیں، اور یا انہیں اپنا تعارف کروانا ہے، اپنی پرفارمنس دکھانی ہے، لوگوں کو مومنین کے سامنے جا کر جلوے دکھانے ہیں اپنی خطابت کے، پھر لوگوں نے ان کو منتخب کرنا ہے، پسند کرنا ہے، پھر اگلے سالوں کے لیے انہیں دعوتیں آئیں گی، یہ سارے محرم کے ایام سے پہلے بھرپور تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے کتابیں پڑھتے ہیں اور دوسرے خطبہ کی تقاریر سنتے ہیں اور نقطے تیار کرتے ہیں، سب کس لیے ہیں، سب بیان کرنے کے لیے، ممبر کے لیے کہ انہوں نے ممبر پہ جا کر یہ باتیں دوسروں کو بتانی ہیں، آگے جا کر نقل کرنی ہیں، آگے جا کر بیان کرنی ہیں، یہ راوی کی حیثیت سے مطالعہ ہے، کوئی خطیب مطالعہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ پڑھ کر میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ پڑھ کر اس کو سمجھ کے میں نے اپنی مشکل کا رائے حل ڈھونڈنا ہے، اپنا دین سمجھنا ہے، اللہ کا فرمان سمجھنا ہے، یہ روایت پڑھ کر مجھے رسول اللہ کا مقصد سمجھ میں آئے، اس کے لیے کتنے طلاب و علماء مطالعہ کرتے ہیں، یہ مردم شماری تو ہو گئی ہے، طلبہ شماری، مطالعہ شماری اور علماء شماری کی ضرورت ہے، ایسے سروے کی ضرورت ہے جس میں یہ دیکھا جائے کہ اہل مطالعہ، علماء و طلاب بالخصوص کیوں پڑھتے ہیں۔ آپ عمومی تعلیمی اداروں کے اندر آ جائیں، یہ حدیث سب کے لیے ہے، صرف طلاب دین کے لیے نہیں بلکہ طلاب دنیا کے لیے بھی ہے، جو علوم دانشگاہی پڑھ رہے ہیں، اسکولوں کالجوں میں ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں علم کو؟ یہ بھی راوی کے طور پر پڑھ رہے ہیں، یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کے انہوں نے امتحان دینا ہے، امتحان البتہ یہ جو علم حاصل کرتے ہیں معلومات پڑھتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، علم میں اور معلومات میں فرق ہے، بڑا لطیف سا فرق ہے، یہاں وقت نہیں ہے، پہلے بیان کیا ہوا ہے، پھر کسی وقت اور مناسبتوں سے بیان کریں گے جہاں موضوع علم ہوگا اور موضوع معلوم ہوگا۔ یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ علم یہ معلومات پڑھتے ہیں، علوم نہیں پڑھتے، معلومات ازبر کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، چونکہ امتحان میں علوم کا امتحان نہیں ہوتا، معلومات کا امتحان ہوتا ہے، اور معلومات کا بھی امتحان نہیں ہوتا، انسان کے حافظے کا امتحان ہوتا ہے کہ معلومات اس کے ذہن میں کتنی ہے، رٹا کتنا لگایا ہے اس نے، رٹے کا امتحان ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ڈگری لینی ہے، ڈگری کے لیے یہ امتحان پاس کرے گا۔ ڈگری کیوں لینی ہے؟ ڈگری میں کیا خاصیت ہے؟ کیوں مقدس ہے ڈگری؟ آیا جنت کا پروانہ ہے؟ کامیابی ہے یہ؟ نہ، ڈگری اس لیے لینی ہے کہ ملازمت کرنی ہے آگے، ملازمت کے لیے ڈگری چاہیے، ڈگری کے لیے امتحان پاس کرنا چاہیے، امتحان کے لیے پڑھائی چاہیے، معلومات چاہیے، اس کے لیے پڑھتے ہیں سارے، بس علم حاصل کرتے ہیں، ابھی اس کا نام ہم علم ہی رکھ لیں، علوم کی طرف جاتے ہیں اور بھاری فیسیں دے کے پڑھتے ہیں، بہت بھاری فیسیں، سن کے انسان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے جب ان باہر والے تعلیمی اداروں کی فیسیں سنیں۔ یہاں مدرسے میں فیس نہیں دیتے، فیس جیب میں ہوتی ہے لیکن نہیں دیتے، مدرسے میں فیس دینے کو اپنے لیے نامردی سمجھتے ہیں کہ وہ نامرد ہے جو مدرسے کو فیس دے دے، اور وہ بہت فخریہ بات ہے جو کالج میں فیس دے، بتاتے بھی ہیں کہ بچے کی اس سال کی فیس یا اس مہینے کی اتنی فیس ہے، واقعاً دھواں نکلتا ہے کانوں سے سن کے، کان جلنے لگتے ہیں، پردے پھٹنے لگتے ہیں، دماغ سوں سوں کرتا ہے اور ہیٹ دماغ کی تیز ہو جاتی ہے، کہ کاروباری ادارے، تجارتی ادارے ہیں، تعلیم کے نام پر تجارتی ادارے بھاری فیسیں لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ڈگریاں دیتے ہیں۔ یہ ڈگریاں کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان ڈگریوں کے بنا پہ ملازمتیں کرنی ہیں۔ کوئی بھی، ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، بہت قابل ہیں، بہت شریف النفس انسان ہیں، اور انہوں نے ظاہراً اقتصاد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور کام جو کرتے ہیں وہ ان کے علم سے مربوط نہیں ہو، کرتے کام ان سے کوئی اور لیا جا رہا ہے، ابھی میں شعبہ ان کا نہیں بتاتا۔ اکثر اس طرح سے ہیں، زراعت کی ڈگری لے کر آدمی مثلاً ڈسپنسر لگا ہوا ہے، میڈیکل کی ڈگری لے کے اسپیئر پارٹس بیچ رہا ہے، یہ فرضی مثالیں نہیں ہیں، حقیقی مثالیں ہیں، میڈیکل کی ڈگری لے کے اسپیئر پارٹس گاڑیوں کے بیچتا ہے بندہ، وہ ڈگریاں لیتے ہیں ملازمتوں کے لیے، علم حاصل کرتے ہیں ملازمتوں کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم، روات علم، یعنی علم کو آگے بتانے کے لیے، دوسروں کو سنانے کے لیے زیادہ علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن علم کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنے کے لیے، رعایت کے لیے، اس کی نگہبانی کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے اپنانے کے لیے، یہ قلیل ہیں، بہت کم ہیں جو روعات العلم ہیں، روات زیادہ ہیں، روات واو کے ساتھ، روعات کم ہیں، قلیل ہیں، اور یہ ایسی نورانی حکمت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس عہد میں اس کی صداقت کو پرکھو آپ کو 100% سچائی نظر آئے گی اس روایت کے اندر۔ آج پرکھو اس کو، کسی سرزمین پر، کسی ملک، قوم اور مملکت کے اندر جا کر امیر المومنین کے اس نورانی کلام کو پرکھو، جا کر آپ کو 100% درست نظر آئے گا کہ علم حاصل کرتے ہیں راوی کے طور پر۔ علم کیوں حاصل کیا؟ تقریریں کریں گے، مجلسیں پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، حتیٰ تدریس کرنا۔ اگر کسی نے علم حاصل کیا ہے کہ میں مدرس بن جاؤں، یہ بھی راوی علم ہے، راعی نہیں ہے۔ اگر خطیب ہے، راوی علم ہے، راعی نہیں ہے۔ اگر کسی نے علم حاصل کیا، کتابیں لکھ رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے اور کتابیں لکھ رہا ہے، یہ بھی راوی ہے، چونکہ اس نے علم حاصل کیا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ راوی کون ہوتا ہے؟ مثال بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس میں اب دوسرے پہلو، بعض مثالوں کے اندر کئی جہات ہوتی ہیں، وہ منفی جہات نظر میں نہ رکھیں، جس جہت سے مثال دی جاتی ہے اس مثال کو نظر میں رکھیں۔ آپ منڈیوں میں کثرت سے آنا جانا سب کا ہے، یہ ڈیجیٹل نسل کے علاوہ، واٹس ایپ قبیلہ جو ابھی ہے ان کے علاوہ باقی سب کا منڈیوں سے سروکار ہے، ان کا منڈیوں میں آنا جانا نہیں ہوتا، میک ڈونلڈ میں آنا جانا ہوتا ہے ان کا۔ منڈیوں میں آپ توجہ کریں کہ فصل اگاتے کسان ہیں، دہقان، مزارعین، وہاں جو کھیتوں میں مالکین نا، زمینوں کے مالک، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ان کا صرف جیب ہوتا ہے، اس میں پیسے جاتے ہیں، زمین پہ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، وہ دوسروں کی محنت کا محصول اور رنج اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، کسی اور کی تھکاوٹ کو پیسے میں بدل کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ مالکین، مزارعین، جو کھیتوں میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، کھیت زمین ہموار کرتے ہیں، فصل کاشت کرتے ہیں اور فصل کی نگہداشت کرتے ہیں اور پھر فصل کی برداشت کرتے ہیں، برداشت کاٹنا اور اس میں سے محصول حاصل کرنے کو فارسی میں یہ سارے الفاظ، کاشت، نگہداشت، اب یہ نہ کہیں کہ ایک لفظ بیچ میں برداشت فارسی ہے، یہ فصل، کاشت، نگہداشت، برداشت، یہ سب فارسی ہے۔ اب کچھ فارسی آپ کے یہاں رائج ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہو یہ اردو ہے، اور وہ جو نامانوس ہے وہ سمجھتے ہیں یہ فارسی ہے۔ یہ پوری گردان حفظ کر لیں تاکہ سارا عمل پتہ ہو، اردو میں پورا عمل آگے تکرار نہیں ہوتا۔ کاشت ہے اور پھر کاشت، داشت، نگہداشت، سنبھالنا اس کا، دیکھ بھال، اور پھر برداشت، یعنی اس کو وہاں سے کاٹنا، حاصل کرنا ہے۔ یہ کوئی اور یہ کام کرتا ہے طبقہ، وہی مزارعین، مزدور، عام لوگ۔ پھر اس کے بعد ان کا محصول مالک اٹھا لیتا ہے، اٹھا کر لے آتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں، اصطلاح میں کہتے ہیں استحصال، استحصال، الف سین تے ہے، ہے جیم والی ہے، سواد الف لام، استحصال، کسی کا محصول اٹھا لینا، زحمت کسی کی ہو اٹھا کوئی اور لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحصال، کسی کی محنت کو کوئی اور اٹھا کے لے جائے، تھکا کوئی اور، رنج کسی اور کا ہے، محنت کسی اور کی ہے، کوشش کسی اور کی ہے، محصول کسی اور کا ہے، اٹھا کے کوئی اور لے گیا۔ وہ پنجابی کہانی قصہ جو بتایا ہوا ہے وارث شاہ نے کہ بھینسیں کسی اور نے چرائیں اور ڈولی کوئی اور لے گیا، یہ استحصال ہے۔ مزارین تھکتے ہیں، مالک محصول اٹھا کے لے آتا ہے، مالک منڈی تک لے آتا ہے محصول، منڈی پہ آ کے آگے ایک اور طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ مالک سے وہ محصول لے لیتا ہے، اس کا نام جانتے ہوں گے آپ، وہ دکاندار نہیں ہوتا بلکہ اس کو کہتے ہیں آڑتی، دلال، آڑتی۔ یہ سارا محصول مالکین کا لے لیتا ہے ان سے، اس کا نام رکھتا ہے خریداری، خریدتا نہیں ہے، ویسے لے لیتا ہے ان سے، چونکہ انہیں آگے بیچنا ہے۔ یہ شخص، یہ دلال آڑتی، یہ مالکوں سے ان کی زمینوں کا محصول، زراعت کا محصول یہ لے لیتا ہے، لے کے آگے دکانداروں کو، چھوٹے دکانداروں کو آگے پھر بیچتا ہے۔ یہ سارا مال منڈی کا خرید لیتا ہے، لیکن پکانے کے لیے نہیں۔ مثلا منڈی میں جتنا آلو آتا ہے ایک آڑتی خرید لیتا ہے، ہزاروں ٹرک خرید لیتا ہے۔ آپ وہاں اگر کھڑے ہوئے، ایک طالب علم کھڑا ہوا، وہ حیران ہو جائے گا، شاید حیرت سے مر بھی سکتا ہے، وہ حیرت سے بلڈ پریشر ہائی ہو، وہیں رگ پھٹے اس کی کہ بھائی ہمارے مدرسے میں تو اتنے آلو آتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں، مثلا تین بوریاں آتی ہیں، یہ تو اتنے ٹرک لے رہا ہے، یہ ایک آدمی یا اس کا خاندان اتنے ٹرک آلو کھائے گا؟ یہ وہ کھانے کے لیے نہیں خریدتا بلکہ بیچنے کے لیے، کسی کا مال ہے، کسی اور کو بیچتا ہے۔ مالک مال کا کوئی اور ہے، خریدار مال کا کوئی اور ہے، یہ بیچ میں ان کے آپس میں واسطہ بنتا ہے۔ چونکہ مالک صرف مزدوروں کی محنت کھانے کا ہنر جانتا ہے، آلو بھی نہیں بیچ سکتا نالائق، مزدور لائق ہیں، انہوں نے آلو کاشت کیا، انہوں نے آلو اٹھایا، بوریوں میں بھرا، صاف کیا، گندم، چاول، ہر چیز یہ مالک اٹھا کے لے آیا۔ اب اس کی نالائکی کی حد دیکھیں کہ خود بیچ بھی نہیں سکتا، لا کے آڑتی کو دے دیتا ہے کہ تو بیچ۔ آڑتی سارا مال اس کا لے لیتا ہے، لے کے پھر دکانداروں کو بیچتا ہے بھاری قیمت پر، کم قیمت میں لیتا ہے اور بھاری قیمت پر بیچ دیتا ہے۔ منڈی کا دکاندار لا کر شہر میں، محلے میں لے آتا ہے، وہاں آ کر اور قیمت بڑھا کر پھر عام لوگوں کو، گھروں کے جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو بیچ دیتا ہے۔ یہ قدیم سے، جب سے انسان نے تجارت سیکھی ہے آج تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اس میں روات بتانا چاہتا ہوں، راوی کون ہوتے ہیں؟ راوی وہ ہوتے ہیں جو اگاتے نہیں ہیں، جو کاشت نہیں کرتے، بلکہ کسی کی محنت کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ کتاب کلینی نے لکھی، مرحوم کلینی نے لکھی، یہ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں، حدیث اٹھا لیتے ہیں، پڑھ کے آ کے مجمع کو سنا دیتے ہیں، وہی آڑتی والا کام، آلو کا ٹرک لے کے کسی اور کو دے دیتے ہیں، اپنا مارجن رکھا ہوتا ہے، فیس، کہ یہ حدیث ہے، نہج البلاغہ کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ فلاں بات ہے، علمی کتاب ہے، فلاں ہے، یہ سب کچھ مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ کر کے یہ سارا علم محصول کسی اور عالم کا ہے، کسی مفکر کا ہے، کسی اور شخص کی محنت ہے، جس نے تعقل کیا، جس نے عمر صرف کی علم کے حصول، کوئی چشمہ، کوئی بحر، کوئی دریا تھا علم کا، جس کے بحر بے قرآن سے یہ علم پھوٹا ہے، جس کے اندر اللہ نے علم کے چشمے ابھارے ہیں، اس کے علم کے اور حکمت کے سوتے اس کے دل پہ نکلے ہیں، پھوٹے ہیں، اور اس نے یہ سب کچھ، بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، محنت کی، محنت سے پڑھا، پڑھ کے اس پہ محنت کر کے اس کو سمجھا اور اس میں غور کیا، تدبر کیا، اور اسی پڑھے ہوئے علم سے مزید علوم استنباط کیے، استخراج کیے، اور پھر اس کے بعد علم کا ایک پیش بہا خزانہ، ذخیرہ دوسروں کے لیے فراہم کر دیا۔ اب آڑتی آ جاتے ہیں بیچ میں، رواۃ العلم، جنہوں نے علم اٹھایا، اٹھا کے آ کے مارکیٹ میں فیس لے کے بیچ دیا، ایک گھنٹہ حدیثیں سناؤں گا، اتنے پیسے لوں گا، میٹر ہے اس کا باقاعدہ، جیسے رکشے کا میٹر ہوتا ہے، پاکستان میں چلاتے نہیں ہیں، میٹر ہوتا ہے چلاتے نہیں ہیں، لم سم لیتے ہیں، ادھر سے ادھر تک اتنے پیسے لے لوں گا، ویسے بجلی کے بھی میٹر ہیں لیکن پاکستانی کوئی میٹر چلانا پسند نہیں کرتے، سارے میٹر انہوں نے آف کیے ہوئے ہیں، آف میٹر میں پاکستانی آسودگی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے آسائش ہے، آف میٹر میں چلتے ہیں۔ اب یہ شخص جو اس نیت سے آ کر پڑھتا ہے، داخلہ لیتا ہے، میں آتے ہی اسی نیت کے ساتھ ہیں، میں جاؤں گا مدرسے میں پڑھوں گا، داخلہ لیتا ہے، پڑھ کر ایک بہت معروف خطیب بنوں گا، چونکہ جب فیسیں سنتا ہے، خطیبوں کی فیسیں سنتا ہے، اس وقت کھلاڑیوں کے بعد سب سے بھاری معاوضہ خطیبوں کا ہے، کھلاڑی بہت مہنگے ہیں، پروفیشنل کھلاڑی، یہ پاکستان کے بیچارے رلتے رہتے ہیں کھلاڑی، یہ اتنا بھاری معاوضہ نہیں ملتا، لیکن دنیا میں کھلاڑیوں کو بہت بھاری معاوضہ ملتا ہے، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں ہم، مثلاً ایک فٹ بال کا کھلاڑی ہے، وہ اربوں روپے اس کی قیمت ہے، جیسے منڈی میں بیل آتا ہے بہت شاندار، اس کی قیمت لگتی ہے، اس طرح فٹ بال کے کھلاڑی باقاعدہ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں عالمی منڈی میں تو خطیبوں کی قیمت دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے۔ ان خطیبوں نے سارا علم جمع کیا، ٹوٹکے جمع کیے، تارو خشک جمع کیا، ہر چیز بٹوری، اور مضمون تیار کیے، مجلسیں تیار کیں، گفتگو تیار کی، اشرے تیار کیے، کس لیے یہ سارا کچھ اکٹھا کیا، کس لیے یہ ڈائریاں بھریں، کس لیے یہ سب کچھ کیا، تاکہ بھاری فیسیں لوں۔ ابھی پاکستان میں علم حاصل نہیں کرتے، یہ ایک اور خوبی ہے وطن عزیز کی، کہ یہاں کی خوبیاں بہت نرالی ہیں دنیا میں، کہ یہاں اتنی بھی زحمت نہیں کرنی پڑتی کہ راوی کے طور پر علم حاصل کر کے ممبروں کے اوپر بیان کیا جائے۔ پاکستان میں خطیب بننے کے لیے فقط آپ کو چند چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو بولنے کا ڈھنگ آتا ہو آپ کو، اور جھجک نہ ہو بولنے میں، اب جھجک میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کوئی شرم یا کسی پہلو سے نہ ہو انسان کے اندر، جھوٹ بولتا ہے تو بول دے، غلط بیانی کرتا ہے تو کر لے، قسم کھانی پڑتی ہے تو کھا لے، کوئی حکایت بیان کرنا پڑتی ہے کر لے، ایک شرط یہ ہے، اور ساتھ اس کے جو ایک محنت البتہ ان کو کرنا پڑتی ہے، اپنا حلیہ بناتے ہیں، حلیہ خاص قسم کا بناتے ہیں ایکٹروں والا، اور خاص قسم کے خط داڑھی بنواتے ہیں، وہ لکیر والی داڑھی، پینسل والی خاص خط بنواتے ہیں، اپنی سٹائل، ہاتھوں میں کڑیاں ڈالتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں اس طرح، اور کنٹھے، یہ کافی ہے، علم کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان میں خطیب بننے کے لیے۔ لیکن میں صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں، امیر المومنین کی حکمت عام ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، کہ راوی کے طور پر علم حاصل مت کرو، رائی کے طور پر علم حاصل کرو۔ راوی سمجھیں کون ہوتا ہے، راوی جو علم حاصل کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطلب اکٹھا کرتا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اسے وہاں لوگوں کو سنانا ہے، یہ مضامین اس لیے اکٹھے کر رہا ہے، یہ راوی ہے علم کا، رائی نہیں ہے۔ فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، راوی علم کے بہت ہیں، آڑتی بہت ہیں، دلال بہت ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، علم ہے ان کے پاس، لیکن یہ علم عمل کے لیے، یہ علم فہم کے لیے، یہ علم ہدایت کے لیے، یہ علم رہنمائی کے لیے، یہ علم نورانیت کے لیے، یہ علم اصلاح کے لیے، یہ نہیں پڑھا، یہ علم صرف دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھا ہے۔ معاوضہ لے کر یا بغیر معاوضے کے، فرق نہیں پڑتا، سارے راوی معاوضہ والے نہیں ہوتے، بعض بغیر معاوضے کے بھی راوی ہیں۔ رعات العلم بنو، نہ روات العلم، راوی نہ رائی، نگہبان، نگہبان رائی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تک کوئی حدیث پہنچتی ہے، خبر پہنچتی ہے، آئمہ اطہار سے پہنچتی ہے، اس کو سمجھو، اعقلوا، سمجھو، الخبر اذا سمعتموه، جب سنتے ہو روایت اس کو سمجھو، عقل رعایت، رائیانہ عقل سے، فہم سے اس کو سمجھو، رائی کی ذہنیت سے سمجھو اس کو، نہ راوی کی حیثیت سے اس کو سمجھو۔ روایات کے لیے معیار بیان کیا گیا ہے ائمہ اطہار نے، اپنے کلام کے لیے، اپنے اقوال کے لیے معیار، کسوٹی ذکر کی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس حدیث پہنچے، روایت پہنچے، اس کو پہلے پرکھو۔ جیسے آپ سونا لے کے مارکیٹ میں جاتے ہیں بیچنے کے لیے، پہلے وہ سنیارا اس کو پرکھتا ہے، اس کے پاس کسوٹی ہے، معیار ہے، اس پہ اس کو پرکھتا ہے، سونے کا عیار پرکھتا ہے، اس کی قیمت، اس کا درجہ، اس کی ویلیو پرکھتا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس روایات پہنچیں ان کو سمجھو، پرکھو۔ بعض دیگر روایات میں پرکھنے کا حکم آیا ہے، پرکھو ان کو۔ اس پرکھنے کے لیے کسوٹی ذکر کی گئی ہے، اور سب سے اہم ضابطہ روایات کا یہ ہے کہ انہیں قرآن پر پرکھو، قرآن پر پیش کرو روایات کو۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں روایات، ان روایات کو مان لو، لے لو۔ اگر کوئی روایت کا مضمون، اس کے مضمون کا کچھ حصہ، روایت کا کچھ جملہ حصہ قرآن کے خلاف ہے، اگر اس کو روایت ہی نہ سمجھو، وہ روایت نہیں ہے، ہرچند منسوب ہو معصومین علیہ السلام کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، مت لو وہ روایات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات مبارکہ میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے میں ابھی موجود ہوں، اور جھوٹی باتیں خود سے گھڑ کے میرے نام پر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ہرگز ایسے نہیں کہا۔ ابھی خود حضور موجود ہیں، موجود ہیں، حضور کی موجودگی میں یہ ظلم شروع ہو گیا۔ اس لیے حضرت نے سب سے زیادہ تاکید مسلمانوں کو یہ فرمائی کہ من کذب علیہ، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کی، کوئی حدیث گھڑ کے، اکثر لوگ ہوتے ہیں اپنے مفاد کی بات کی تائید کے لیے، منوانے کے لیے، قبول کروانے کے لیے اس کے اوپر کوئی حوالہ دے دیتے ہیں۔ اب روزمرہ بھی دیکھیں، یہاں آپ، یہ طلاب گواہ ہیں، روزمرہ یہاں تکرار ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو، مثلا جاتے ہیں کسی مسئول کے پاس، ادھر ادھر جا کر اپنی بات منوانی ہو، کہتے ہیں آغا صاحب نے کہا ہے۔ یہ نفسیات ہے انسان کی، کتنے مال لے جاتے ہیں، یہ مالیات والوں کو میں پوچھتا ہوں یہ کیوں دیا ہے، کہتے ہیں آپ نے خود کہا تھا۔ میں نے کب کہا تھا آپ کو؟ کہتے ہیں وہ جو لینے آیا تھا اس نے کہا تھا، کہ انہوں نے کہا یہ دے دو۔ نفسیات ہے انسان کی کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی بھی چیز کو انسان ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور جب بہت ہی مقدس چیز مل جائے، رسول اللہ کا نام مقدس، ائمہ کا نام مقدس مل جائے، پھر تو ہر چیز کے اوپر لگا کے اس کو آگے پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ معروف واقعہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، مکہ میں عکا کے پیاز بیچے گئے، حدیث کا حوالہ دے کر کہ جو مکہ میں عکا کے پیاز کھائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے چھلکا بھی اٹھا کے، بلکہ وہ مٹی بھی اٹھا کے لے گئے جس پہ وہ پیاز پڑا ہوا تھا، جسے کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ یہ ایک واقعیت ہے جو ہوا ہے، اور اس طرح سے راوی کثرت سے گزرے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک راوی تھا، اس راوی نے اقرار کیا ہے، خود سے اس نے کہا ہے کہ فقط میں نے، تنہا میں نے 4000 جھوٹی حدیثیں جعلی گاڑ کے شیعہ کتب کے اندر، ظاہر وہ امام صادق کے ارد گرد رہتا تھا، امام صادق کے شاگردوں میں نفوذ کیے ہوئے تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے 4000 جھوٹی جعلی حدیثیں گھڑ کے منسوب کر دیے، امام صادق کے نام سے پھیلا دیے شاگردوں کے اندر، اور انہوں نے رٹا لگا لیا ہے، دیگر حدیثوں کے ساتھ یہ بھی نقل کر دیتے ہیں۔ خب راوی کے طور پر جو انسان آڑتی کے طور پر جو مال لیتا ہے، وہ پرکھتا نہیں ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا مفاد، میرا مدعا اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ قرآن کے اوپر روایت کو پرکھو، حدیث کو قرآن پہ پرکھو، اگر قرآن کے مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے سر آنکھوں کے اوپر، ورنہ خود امام معصوم کا فرمانا ہے، وہ روایت جو قرآن کے مضمون کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، مخالف ہے، فضربوہ علی الجدار، اس روایت کو دیوار پہ دے مارو، جھٹک دو، پھینک دو، انکار کر دو کہ یہ نہیں ہے روایت اسلام کی، دین کی، یہ جھوٹ ہے، یہ کسی آڑتی نے خود سے بنا کر گھڑ کے یہ روایت منسوب کر دی ہے آئمہ اطہار کے نام، جعلی عمل کے ذریعے سے۔ اس روایت کو قبول مت کرو آپ۔ روایت کے لیے باقاعدہ معیار ہے، علم کے لیے معیار ہے۔ حدیث شریف کافی میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب یوں دیا ہے کتاب کافی کو، کہ پہلا حصہ جس کا نام اصول کافی ہے، اس میں پہلی کتاب ہے عقل و جہل، حکمت و حماقت، دوسری ہے کتاب العلم، فی فضل العلم، فضیلت علم و عالم۔ اس دوسرے باب میں، کافی کے دوسرے باب میں، جلد اول میں، اور پھر دیگر کتابوں کے اندر، تمام روایات کی کتابوں کے اندر یہ روایات ذکر ہوئی ہیں، جس میں علم کے حصول کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور قسمیں طلاب کی اور علماء کی درج کی گئی ہیں، کتنی قسم کے طلاب ہوتے ہیں اور کتنی قسمیں علماء کی ہیں، جو علم حاصل کیے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں۔ ان اقسام میں، ان روایات کے اندر بعض اقسام کی شدید مذمت کی گئی ہے، بہت شدید مذمت۔ ان مذمتی اقسام میں سے اس طبقے کی مذمت کی گئی ہے جو علم حاصل کرتا ہے چند چیزوں کے لیے، ایک میرا کے لیے، میرا یہ بھی اصطلاح ہے، علمی اصطلاح، دینی اصطلاح، آئمہ کی اصطلاح، میرا کے لیے، میرا الجھنے کے لیے، جس طرح اکثر مومنین اس کو بڑا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اور بعض اس کو تبلیغ دین سمجھتے ہیں، الجھنے کو، میرا، میرا اگر مثال کے ساتھ سمجھاؤں تو زیادہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دودھ سے مکھن کیسے نکالا جاتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا کہ مکھن کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ دودھ سے. او الحمدللہ، یہ بات متفق علیہ ہے کہ مکھن دودھ سے نکلتا ہے. دودھ سے کیسے نکلتا ہے؟ بعض جگہ دہی بناتے ہیں، بعض جگہ نہیں بناتے. دہی بنا کے پھر اسے کیا کرتے ہیں؟ بلوتے ہیں. بلونے کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جانور کے چمڑے میں ڈال کے اس کو ہلاتے رہو اور چربی الگ ہو جاتی ہے، اور ایک طریقہ مدانی کا ہوتا ہے. مدانی ایک لکڑی ہے جس کے نیچے چرخہ لگا ہوتا ہے، چار لکڑیاں اور اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے جسے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے اسے، کچھ جگہوں پر اگر لاہور میں دیکھیں میٹھی لسی پینی ہو تو وہ پہلوان دھوتی باندھ کے پیٹ آگے ڈال کے مٹکے کے اوپر بنیان پہنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو میٹھی لسی بنا کے دیتا ہے، وہ اسی شکل میں لذیذ ہوتی ہے. اگر دبلا آدمی لسی بنائے تو پینے کا مزہ نہیں آتا. پہلوان کا پیٹ اتنا ہونا چاہیے کہ مٹکے کے ساتھ لگا ہوا ہو. پھر وہ ہاتھوں سے اس کو اوپر سے ہلاتا ہے، اس آپ کے حصے کی لسی کو تھوڑی دیر ہلا کے پھر اس لکڑی کو جو دودھ کے اندر چلاتا ہے وہ اسے مدانی کہتے ہیں. خوب یہ دودھ میں چلائیں تو مکھن نکلتا ہے، لیکن اگر یہ پانی میں چلائیں، پانی لے کے مٹکے میں ڈال کے جگ میں اور اس میں مدانی چلاتے رہیں آپ، کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ کیا؟ خاک. پانی میں مدانی چلانے سے کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا. پانی میں مدانی چلانے سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. اسی کو مرا کہتے ہیں عربی میں. ایسی گفتگو، ایسا مباحثہ، ایسا مناظرہ، ایسا سوال جواب، ایسا الجھنا جس میں صرف اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے، میرا مطالعہ زیادہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، آگاہ ہوں. عام طور پر دو آدمی بیٹھتے ہیں، خصوصاً طلباء علماء کی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، مرا میں جلدی الجھ جاتے ہیں، مرا کرتے ہیں. بعض تو عوام میں اکثر تھک جاتے ہیں، کہتے چھوڑو بابا رہنے دو، یہ نہیں مانتا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن عالم نہیں اٹھ کے جاتا، وہ کہتا ہے جب تک چھوڑائیں گے نہیں اٹھ کے جانا نہیں ہے. الجھتے رہتے ہیں بات پہ بات، بات برائے بات، گفتگو برائے گفتگو، بغیر مقصد کے کوئی موضوع شروع کر دیں گے، کوئی ایشو شروع کر دیں گے، پھر اس کے اوپر بولنا شروع کر دیں گے بغیر مقصد کے. یہ میرا ہے. کچھ لوگ ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس طرح کے الجھنے کے لیے. اور میرا کا اس وقت کا رائج مصداق، مسلم مصداق سوشل میڈیا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی گروپ بنا ہوا ہے تبلیغ، اس کو نام تبلیغ رکھا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا بھی ایک عجیب چیز ہے اس زمانے کی، بہت عجائب میں سے ہے یہ. اس کو کسی اور وقت میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تجزیہ کروں گا میں آپ کی خدمت میں. پتہ چلے کہ جس آفت میں غرق ہو رہی ہے یہ نسل، اسے سمجھ بھی لیں کہ ہے کیا چیز جس کے اندر ڈوب رہے ہیں. سوشل میڈیا اپنے تمام نت نئے اس وسیلوں کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جس نے تقریباً ساری نسل کو، موجودہ اور نئی نسل کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے تمام فرقوں کو، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے، تمام اقوام و قبائل دنیا کے مختلف براعظموں کو ایک موضوع پہ لے آنا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اتنا پہلے نہیں ہوا تھا. بہت فوق العادہ ہے جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور جس میں جو غرق ہوئے ہوئے ہیں انہیں آگاہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. اس میں کچھ نے دینی گروپس بنائے ہوئے ہیں اور ان دینی گروپس کے اندر فقط میرا ہے. میرا دفتروں میں جاتے ہیں شام کی چیٹنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ شام کو ہم نے انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے گھنٹہ دو گھنٹہ, گروپ سارا آن لائن ہوتا ہے. اور دن کو مثلا کوئی دکاندار ہے تو وہ دکان پہ بیٹھا ہوا وہ دال نہیں بیچ رہا بلکہ شام کے مباحثے کی تیاری کر رہا ہے. گاہک کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کل آنا. وہ جی صاحب پیسے لے لو کل آنا, چلے جاؤ ابھی, پیسے لینے کا ٹائم نہیں ہے, ابھی مصروف ہے چیٹنگ میں, سوشل میڈیا موبائل رکھا ہوا ہے اس کے اندر تیاریاں کر رہا ہے. اگر دفتر میں ہے, آفس میں ہے, ٹیچر ہے, معلم ہے, بہت مضر ٹیچر وہ ہے جو کلاس میں کلاس بٹھا کے موبائل کھول لے. یہ اس روایت کی طرح ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا فضربوہ علی الجدار, اس کو موبائل سمیت اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. گھر میں بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ موبائل نکال کے لگا ہوا ہے. مہمان بیٹھے ہوئے, مہمان خود بلائے, کسی کے یہاں مہمان گیا ہے, مثلا لڑکا گیا ہے اس کا رشتہ ہونا ہے, لڑکی والوں کے یہاں لڑکا دکھانے گئے ہیں, جی اس لڑکے کے لیے رشتہ چاہیے, وہ یہ وہاں بیٹھا جا کے موبائل نکال کے لگا ہوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ماں اس کو متوجہ کرتی ہے, پھٹے منہ ادھر دیکھ ذرا, تو تیری بات ہو رہی ہے. اب یہ غائب, یہ وہ کیا چیز ہے حاضر و غائب. حافظ نے ایک موضوع چھیڑا ہے کہ ہیچ جم بین حاضر و غائب را دیدے ہی, دیکھا ہے کبھی ایسا مورا کہ جو حاضر بھی ہو غائب بھی ہو؟ حافظ کے زمانے میں نہیں تھا. حافظ کو بہت تعجب تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حاضر بھی ہو اور غائب بھی ہو. اگر حافظ واٹس ایپ پہ ہوتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ایسے ہو سکتا ہے حاضر ہوتے ہوئے غائب بھی ہو. میں جس محفل میں اس سے غائب ہے, اس نے محفل میں محفل سجائی ہوئی ہے, رشتہ داروں میں بیٹھ کے اجنبیوں سے مصروف ہے, بیوی کے پاس بیٹھ کر نامحرم کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. میرا کا ایک بڑا منظر یہ گروپس ہیں جنہوں نے میرا شروع کی ہوئی ہے, مطالعہ کرتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں اور جا کر پھر میرا. اس کے لیے علم حاصل کرنا ہی قدغن ہے, ممنوع ہے, ملامت ہے, لعن کی گئی ہے جو میرا کے لیے علم حاصل کرے. دوسرا مباحات, مباحات یعنی دوسروں کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے میں کتنا بڑا علامہ ہوں. علامہ تو دہر مجتہد العصر, ایک آدمی کو لکھا انہوں نے اشتہار میں مجتہد العصر, تو اس نے تصحیح کروائی کہ جی جناب مجھے لکھیں مجتہد الصبح. بانیوں نے کہا جی کیوں سب مجتہد العصر ہیں, آپ مجتہد الصبح کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں عصر کی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں, صبح کی نہیں پڑھی جاتی مجھ سے. مجتہد العصر وہ ہے جو عصر چھوڑ دے, مجتہد الصبح اس نے کہا میں مجتہد الصبح ہوں. دھاک بٹھانے کے لیے کتنے بڑے علامہ ہیں, کتنی بڑی شخصیت, قابل مذمت ہے یہ علم. معاوضہ لینے کے لیے انہی روایات کے اندر ہے, میں کتاب نہیں لایا, آپ مشاہدہ کر لیں, پہلے پڑھی ہوئی ہیں یہ روایات طلاب کی خدمت میں, سابقہ گفتگو میں یہ روایات متن کے ساتھ ایک ایک روایت ان طلاب کی خدمت میں بیان کی ہے. معاوضے کے لیے مال و حلوہ روایت کے اندر ہے, مال و حلوہ جذب کرنے کے لیے. لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے، وجیہ فی الناس بننے کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرے، یہ قابل مذمت علم ہے. اس کی مذمت کی ہے ائمہ اطہار نے، یہ علم غیر نافع ہے، یہ آرتی بناتا ہے انسان کو، یہ مضر علم و عالم بناتا ہے. وہ علم جو عالم بناتا ہے، وہ عالم باتقوی جس کے اندر خشیت اللہ ہو، جو قرآن نے معیار ذکر کیا ہے، عالم کا معیار جس کے اندر خوف خدا ہو، پرواہ ہو خدا کی. خوف سے مراد ہم عموماً اردو کا خوف لے لیتے ہیں، کسی ڈرونی چیز سے ڈرنا خوف یہ معنی لیتے ہیں. خشیت پرواہ، ہیبت کے ذریعے سے پرواہ کرنا، ہر لحظے پرواہ. جیسے بعض لوگ ہیں احترام کرتے ہیں کسی کا، معلم کا، اور انہیں ہر لحظے پرواہ ہے، ہر لحظے پرواہ ہے کہ فلاں کو پتہ چل جائے گا، اور اس وجہ سے ترک کر دیں. یہی پرواہ ہے، یہی خشیت اللہ ہے مومن کے دل میں. عالم بالخصوص خشیت خدا رکھتا ہے دل کے اندر، یہ قرآن نے ذکر فرمایا. علم کے لیے معیار ذکر کیا گیا کہ ان مقاصد کے لیے اگر علم حاصل کیا ہے، یہ علم مضر ہے، علم زار ہے، یہ علم غیر نافع ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے. علم روات نہ روات، روات وہی اڑتی ہیں جو علماء کی کتابیں پڑھ کے پھر عوام کے سامنے علم پیش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے ان کے علم سے. جیسے مثلا ایک آڑتی ہے، اس نے دن میں اتنے منڈی میں بکرے بیچے، 1000 بکرا بیچا عید قربان پہ، لیکن اپنے گھر میں ایک بکرا بھی نہیں کٹا اس کے. آڑتی علم کے، دنیا کو علم بتا دیا، علم کے خزانے دنیا کو بتا دیے، علم کے اسرار سے دنیا کو آگاہ کر دیا، لیکن اپنا دل تاریک ہے. ان خزانوں میں سے ایک بھی آج اس کے وجود کے اندر اور اس کے ماحول کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی مراعات نہیں کرتا تھا علم. علم رعایت کے لیے ہوتا ہے، مراعات کے لیے ہوتا ہے، نگہبانی کے لیے، نگہداشت کے لیے ہے. یعنی اس علم کو اپنی ذات کے لیے، اپنے تکامل کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور اس علم کے مطلب مضمون کو عملی کرنے کے لیے علم حاصل کرو. جتنا علم علماء کے پاس ہے، اگر یہ سب علماء اپنے حصے کے علم کے اوپر خود اور دوسروں کو عمل کروائیں، مقصود علم اس وقت حاصل ہوتا ہے. رعات علم نہ راوی علم. اقلوا الخبر، خبر جب ملے، حدیث جب ملے، اس کو سمجھو. عقل اذا سمعتموه، ہو جب آپ تک پہنچے، سنو. روایت کثرت سے لوگ سنتے ہیں، مومنین سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے. یہ ایک فرقہ ہے باقاعدہ تشیع کے اندر. میں ہمیشہ عرض کیا ہے کہ تاریخ تشیع میں ایسے مطالب جاری رہے ہیں، آج بھی ہیں. تشیع کے اندر گمراہ فرقے، گمراہ شخصیات، گمراہ تفکرات، وہ گمراہیاں آج بھی ان کے نمونے موجود ہیں. ان گمراہیوں میں سے مثلا ایک گمراہی اخباریت ہے. اخباریت ایک ایسا گمراہ تفکر تشیع میں پیدا ہوا، جن کا اعتقاد یہ تھا کہ قرآن قابل عمل نہیں ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا روایات پر عمل کریں گے، اخبار پر. روایات حجت ہیں، آیات نہیں ہیں. یہ گمراہی تھی. بعض علماء نے اس کے خلاف مبارزہ کیا، اس تفکر گمراہی کے تفکر کو ختم کیا. ایک اور گمراہ تفکر جو پیدا ہوا، رہا اور ہے بھی، یہ ہے عقل کے مخالف. عقل کے مخالف ہے، دین میں عقل نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ نافہم ہیں، کج فہم ہیں، عقل کے مخالف. اسی اصول شریف کافی میں روایت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام نے ہشام ابن سالم، امام کے شاگردوں میں سے دو شاگرد ہیں بنام ہشام، ایک ہشام ابن حکم اور ایک ہشام ابن سالم. ہشام ابن سالم کو امام علیہ السلام نے یہ روایت بتائی. عقل کی اہمیت قرآن سے، عقل کی اہمیت قرآن سے، شاید اب میرے ذہن میں دقیق نہیں، 10 صفحات سے زیادہ بڑی حدیث ہے، 10 صفحوں سے بھی زیادہ بڑی. اور اس میں فقط امام علیہ السلام نے ہشام کو عقل کا مقام بتایا کہ عقل ہی دین ہے، عقل پر دار و مدار دین ہے، دین اترا ہی عقل کے اوپر ہے اور عقل کے لیے ہے، دین کو سمجھنا ہی عقل نے ہے. لیکن ایسے نافہم، بے عقل، بے خرد پیدا ہوئے جنہوں نے مومنوں کو یہ بتایا کہ نہ، عقل نہیں استعمال کرنی دین کے اندر. قرآن کی آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عقل استعمال نہ کرنے کی مذمت کی ہے. کیوں عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیوں تعقل نہیں کرتے؟ یہ عقل جو خدا نے دی ہے. بہت خوبصورت روایات ہیں اسی کتاب کے اندر عقل کے متعلق. ایک روایت یہ ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ خدا نے حضرت جبریل کو آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت جناب جبرائیل کو 3 چیزیں دے کر بھیجا، آدم کی تزئین کے لیے، آدم کی تکمیل کے لیے کہ آدم مکمل ہو جائیں، تکامل کے لیے 3 چیزیں بھیجا، اور تینوں ضروری چیزیں، ایک دین، عقل اور حیا. یہ اسی کتاب کے اندر یہ روایت ہے. اور حضرت جبرائیل لے کر آئے حضرت آدم کے پاس یہ 3 چیزیں، اور ساتھ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان 3 میں سے 1 کو لے سکتے ہیں آپ، باقی 2 واپس ہو جائیں گی. تو حضرت آدم نے عقل کو چن لیا، جبرائیل نے دین اور حیا کو کہا کہ آپ واپس ہو جائیں، تو وہ نہیں ہو گئے، واپس نہیں گئے. یہ زبان ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اصل حقیقت ماجرا چونکہ غیر جسمانی، غیر محسوس ہے، ہمیں محسوس انداز میں سمجھایا گیا ہے اس تمثیلی زبان میں. حضرت جبرائیل نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ نے عقل لے لی، دین اور حیا کو کہا کہ آپ واپس ہو جائیں، وہ واپس نہیں گئے، اور جبرائیل کو تعجب ہوا. دین اور حیا نے جبرائیل سے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ فرمان دیا تھا کہ یہ 3 آدم کے پاس لے جاؤ، آدم سے کہو 1 کو چن لیں، رکھ لیں، باقی 2 واپس کر دیں، یہ آپ کو کہا، اور ہمیں یہ کہا دین اور حیا کو کہ ہمیشہ وہاں رہنا جہاں عقل ہو، ہمیشہ وہاں رہنا جہاں عقل ہو. اس حدیث کے مطابق دین اور عقل جدائی ناپذیر ہیں، جدا ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی دامہ ظل العالی، جو جامعیت میں ذوالفنون ہونے میں اور اپنی اس خاص نوعیت میں، یعنی جس نوع کے شیخ بہائی جیسی ہستیاں گزریں، بعض تاریخ میں ایسے نادر شخصیات گزری ہیں جن کے اندر جامعیت تھی تمام علوم کی، معقول و منقول، ان میں کہہ لیں یہ آخری نشانی ہے اس سنخ کی، اس قبیلے کے علماء کی. ان کی ایک کتاب ہے مختصر سی، قرآن و برہان و عرفان از ہم جدائی نہ دارند، قرآن، عرفان اور برہان ان میں جدائی نہیں ہے. جو ان کو جدا سمجھتا ہے نہ قرآن سے آشنا ہے، نہ برہان سے آشنا ہے، نہ عرفان سے آشنا ہے، یہ جہالت کی علامت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزان، جاہل، سب سے بڑا جاہل اپنے زمانے کا اگر ابو جہل تشخیص دینا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دین میں عقل نہیں ہے یا دین میں عقل کا استعمال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ آپ کے زمانے کا ابو جہل ہے، اس سے دوری اختیار کرو، یہ تباہ کرے گا آپ کو، اس کے پاس دین نہیں ہے، یہ بے دین ہے، چونکہ دین وہاں ہے جہاں عقل ہے روایات کے مطابق۔ اس لیے عقلی علوم کے بھی مخالفت کرتے ہیں، علوم عقلیہ کی، جیسے فلسفہ ہے، کیوں فلسفے کے دشمن ہیں؟ چونکہ عقلی علم ہے۔ خب عقلی علم ہونا گناہ ہے؟ بھلے، ان کے نزدیک گناہ ہے، جو عقل ہے وہ گناہ ہے، حماقت ٹھیک ہے، عقل کے بعد ماذا بعد الحق الا الضلال، عقل کے بعد حماقت ہی رہ جاتی ہے، حماقت دین ہے ان کا، عقل ان کا دین نہیں۔ خب اللہ نے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا نے آپ کو دو رسول بھیجے ہیں، ایک رسول باطنی، ایک رسول خارجی، ایک رسول باطنی ہے، باطنی رسول عقل ہے آپ کی۔ بشر کو کیوں عقل دی خدا نے؟ عبث ہے، فالتو ہے، بے مقصد ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کام بے مقصد نہیں ہے، کیوں عقل دی؟ ہر فرد کو عقل دی، ہر ایک کو عقل دی، اس لیے کہ سارا دار و مدار ہی عقل پر ہے، انسان اور جانور میں فرق ہی عقل کی وجہ سے ہے، عاقل و جاہل ہی اصل فرق ہے دیندار اور بے دین ہونے کا۔ علوم عقلیہ کے بھی مخالف، اور علوم عقلیہ کے جو علماء ہیں ان کے بھی مخالف، ایسے بھی ہیں علوم عقلیہ کے مخالف، علوم عقلیہ کے جو علماء ہیں ان کے بھی مخالف، علم کے دشمن عالم کے دشمن، عقل کے دشمن، یہ ابو جہل سے بھی کئی قدم آگے ہیں۔ اعقلوا، یہ روایت ہے امیر المومنین کی، اعقلوا، تعقل کرو، سمجھو، جب روایت آئے، خبر آئے، اعقلوا، سمجھو، عقل استعمال کرو، اذا سمعتموہ، جب سنو تو سمجھو، عقل رعایت لا عقل روایت۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک خطبے میں بیان فرمایا ہے کہ ان متحجرین نے، ان مقدس مآب شیاطین نے کتنا دکھ دیا امام خمینی کو۔ انقلاب سے بہت پہلے کی بات امام نے نقل کی، جو انقلاب کے بعد تک جاری رہی اور آج بھی ہے، وہ یہ تھی کہ امام خمینی فلسفہ پڑھاتے تھے حوزہ علمیہ قم میں، مدرسہ فیضیہ اس وقت ایک ہی مدرسہ تھا بڑا، اب الحمدللہ قم مقدسہ میں فیضیہ سے بھی بڑے بڑے مدارس بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس شجرہ طیبہ کو قائم و دائم رکھے۔ مدرسہ فیضیہ میں امام درس پڑھاتے تھے، اور امام کے بڑے فرزند مصطفیٰ خمینی، جو نجف اشرف میں شہید کر دیے گئے، بہت لائق فرزند تھے امام کے، بہت، یہ چھوٹے تھے، مصطفیٰ خمینی چھوٹے تھے اس وقت، امام خمینی حوزہ علمی قم میں استاد کی حیثیت سے پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، اصول پڑھاتے تھے، اور باقی جو رائج نصاب ہے اور اس میں سے فلسفہ بھی پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھانے کی شہرت تھی، اور بہت ہی معروف درس تھا امام کا، چونکہ امام جہاں فقہ میں بہت عمیق ہیں، اسی طرح فلسفہ میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے بعض بزرگان کے بقول کہ فلسفہ پڑھے بغیر دنیا کا کوئی علم انسان مکمل نہیں سیکھ سکتا، نہ علم دین نہ علم دنیا۔ آپ کو جتنے بڑے بڑے کسی بھی علم میں تحقیق کر لیں، جا کر مثلا ریاضی میں بڑے دانا چوٹی کے امام، ریاضی کے سارے فیلسوف ہیں، فزکس کے امام سارے فیلسوف ہیں، کیمسٹری کے سارے امام فیلسوف ہیں، فزکس کا امام آنسٹائن، یہ فیلسوف تھا، فزکس اس کا ضمنی سبجیکٹ تھا، ریاضی اور الجبرے کے جتنے امام ہیں جن کے دسترخوان پہ آج بیٹھے ہوئے اکیڈمیوں میں پتلونے اور ٹائیاں پہن کے آپ پڑھتے ہو، یہ سب کے سب فلسفے کے دسترخوان کے پروردہ ہیں۔ آپ ملازمت کے لیے فزکس پڑھتے ہو، انہوں نے کائنات خدا سمجھنے کے لیے فزکس پڑھی ہے۔ علم تفسیر کائنات کا دوسرا نام فزکس ہے۔ فلسفے کے بغیر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دین سمجھ میں آتا ہے فلسفے کے بغیر؟ آپ دیکھ لیں فلسفے کے بغیر دین جنہوں نے سمجھا ان کا دین دیکھ لیں کیا ہے۔ امام کے بیٹے نے وہاں مٹکا رکھا ہوا تھا، پرانے اس زمانے کا پانی کا طریقہ، کولر نہیں تھے، مٹکا پانی کا رکھا ہوا تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ امام کے بیٹے نے، مصطفیٰ خمینی نے، بچہ ہے، اس بچے نے اس مٹکے سے پانی پیا۔ بعد میں ایک بڑے عالم آئے، بڑی توند والے، بڑے امامے والے، وہ آئے، انہوں نے وہ پیالہ کپ اٹھایا، جا کر نلکے پہ دھویا۔ دوسرے دیکھ رہے تھے اس کا یہ عمل، انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، اس بچے نے نجس کر دیا تھا پیالہ، گندا کر دیا تھا، آلودہ کر دیا تھا پیالہ، کیا ہوا؟ کہا ہاں نجس کر دیا تھا اس نے۔ کہا کیسے نجس کر دیا؟ کہا اس لیے کہ اس کا باپ فلسفہ پڑھاتا ہے، اور فلسفہ پڑھانے سے حکم نجاست ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ تھے جس قوم میں انقلاب برپا ہوا ہے، جس کی کایا امام نے پلٹی ہے، وہاں اس طرح کے ابو جہل رہتے تھے۔ امام نے انقلاب کے بعد یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ انقلاب سے پہلے یہ حشر ہوتا تھا۔ ابھی بھی ایسے نادان موجود ہیں، ایسے ابو جہل موجود ہیں جو امام خمینی کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ علوم عقلیہ کے ماہر تھے، فلسفہ کے ماہر تھے، علم عرفان کے ماہر تھے، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اس وجہ سے یہ موجود ہیں، یہ آپ کے ملک میں بھی موجود ہیں۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ اعقلوا۔ امیر المومنین کے پاس ایسا طبقہ تھا، جب سنتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے، یہی جو آ جائیں یہ اس وقت تھے، اور کثرت سے تھے، امیر المومنین کی فوج میں تھے، اور 12,000 تھے خوارج، جو سنتے تھے سمجھتے نہیں تھے، اور جو سنے اور سمجھے نہیں وہ امام علی کے مخالف، امام علی کا قاتل، آخر انہی نے امیر المومنین کو قتل کیا۔ آج یہ خوارج کی ذہنیت رکھنے والے امام خمینی کو خارج از اسلام کہتے ہیں، وہ خوارج امیر المومنین کو نعوذ باللہ کہتے تھے آپ خارج از اسلام ہیں، توبہ کریں۔ امیر المومنین کو جو انہوں نے شہید کیا، تلوار چلائی، پہلے یہ فتویٰ دیا امیر المومنین کے متعلق، پھر اس کے بعد تلوار چلائی، جواز پہلے بنایا قتل کا۔ خوارج تفکر سے بنتا ہے۔ اعقلوا الخبر اذا سمعتموه، جب خبر سنو تو سمجھو، عقل سے کام لو، تفکر کرو، تعقل کرو۔ عقل رعایت، رائی کی فہم کی طرح، اس شخص کی طرح جس نے اس کو سمجھ کر اس کو اپنانا ہے، جس نے اس کو سمجھ کر اس کو محفوظ کرنا ہے، اس چیز کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنے کام میں لانا ہے، اس طرح سے علم کو سمجھو۔ لا عقل روایت، عقل راوی کی طرح نہ ہو کہ سنانے کے لیے، آگے پڑھانے کے لیے، آگے بتانے کے لیے، پھر انسان خود خالی ہوتا ہے۔ آداب پڑھاتا ہے، آداب سے خالی ہے، احکام پڑھاتا ہے، احکام کا تارک ہے، ایمان پڑھاتا ہے، ایمان سے محروم ہے۔ اگر راوی کے طور پر علم حاصل کرے، فإن رواۃ العلم کثیر ورعاتہ قلیل، علم کے راوی بہت ہیں اور علم کے راعی قلیل ہیں، بہت کم ہیں، اور یہ امیر المومنین کی حسرت ہے کہ راوی کم ہوں اور راعی زیادہ ہوں، اس دور میں پیدا ہو جائیں، اس عصر میں پیدا ہو جائیں، اگر راوی زیادہ ہوں علم کے، یہ راوی آڑتیوں کی طرح ہیں، علم فروش ہیں، اور علم فروشی پہ جب آ جائیں تو پھر ان کے فتووں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ راوی علم، راوی علم دین، جس نے علم دین پڑھا نہ رعایت کے لیے بلکہ روایت کے لیے، ان میں سے ایک قاضی شرعی تھا، اس نے ملازمت کے لیے علم دین پڑھا تھا، اور ملازمت ملی قاضی القضات، کئی دور میں قاضی القضات رہا، امیر المومنین کے دور میں بھی قاضی تھا، خلفاء کے دور میں بھی قاضی تھا، امیر المومنین کے بعد تک قاضی رہا، یزید کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس سے فتویٰ لیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیا ہے، حاکم کے خلاف حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اس راوی علم نے، اس بے خرد انسان نے، اس علم فروش نے، جو عالم تو تھا لیکن علم کی رعایت نہیں، روایت کا عالم تھا، اس نے فتویٰ دیا کہ جو بھی حکومت کا مخالف ہے اس کا قتل واجب ہے۔ پھر وہ فتویٰ لوگوں کو سنایا گیا، لوگوں نے جیب میں ڈالا کہ بغاوت ہے حکومت کے خلاف، اور اس بغاوت کو کچلنا نہ صرف شرعاً کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ اس لیے امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، یہ مصائب ہیں عزیزان من جو ختم نہیں ہوئے، جو جاری ہیں۔ امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جب یہ لعین کربلا میں آ کر تیر چلاتے اور ظلم ڈھاتے تو تقرباً اللہ قصد قربت ساتھ کرتے تھے، ایسا بھی دین ہوتا ہے، آل رسول کو قتل کریں، امام وقت کو قتل کریں، اہل بیت نبی کو قتل کریں، بے گناہوں کو قتل کریں، اور ساتھ یہ کہیں کہ یہ ایک مقدس عبادت کر رہے ہیں، وہی جو آج ہیں، آج تکفیری وہی نسل ہے، وہی نسل ہے انہی لوگوں کی جو اس قتل کو اپنے لیے تقرب اللہ کا باعث سمجھتے ہیں، اور یہ ہر لبادے کے اندر موجود ہیں۔ اگر راوی کے طور پر انسان علم حاصل کرے، مال کے لیے علم حاصل کرے کہ اس نے علم بیچنا ہے، حکومتیں علم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس وقت ایسے علماء کسی بھی ملک کے کم نہیں ہیں، کسی بھی لبادے میں کم نہیں ہیں۔ اگر آج کوئی حکومت ان سے فتویٰ مانگے اپنے زمانے کے کسی باتقوی عالم کا، عارف حسین حسینی کے قتل کا فتویٰ مانگے، عباس موسوی کے قتل کا فتویٰ مانگے، باقر حکیم کے قتل کا فتویٰ مانگے، دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی راویان علم جنہوں نے علم پڑھا اس لیے ہے فتویٰ بازی کرنی ہے، وہ آج بھی یہ فتوے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن راعیان علم جنہوں نے علم لیا اور رعایت کی ہے، رعایت کے لیے کیا، ہرگز۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں خار مغیلہ پہ گھسیٹا جائے، ہمیں شکنجوں میں جکڑا جائے، ہمارے ایک ہاتھ پہ سزا کے طور پر سورج دہکتا ہوا اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ لیا جائے، اور ہمیں اس سے زیادہ سخت شکنجوں میں ڈالا جائے، اور ہم سے یہ تقاضا کیا جائے کہ چونٹی کے منہ میں جو کا چھلکا چھین لوں، میں شکنجے برداشت کر لوں گا لیکن چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ فرق ہے راویان علم میں اور رائیہ نے علم میں، کربلا رائیہ نے علم کا مارکا تھا، اس وقت علماء تو تھے، فراوان علماء تھے، ہزاروں کی تعداد میں علماء تھے، ان میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ راویان نے علم تھے، راوی اس کاروان کا حصہ نہیں، رائی کاروان حسین ابن علی کا حصہ ہے، ہر دور میں اور آج کے دور میں انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی سب کو، آپ تمام مومنین کو، تمام طلاب کو، تمام علماء کو، سب کو، ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی علم کے روعات میں سے قرار دے، اور علم کے محض روات میں سے خدا قرار نہ دے، خداوند تبارک و تعالی نور علم سب کے دلوں میں روشن فرمائے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ حکمت علی، نورانیت حکمت علی، نورانیت قرآن، نورانیت نہج البلاغہ، نورانیت اقوال معصومین علیہم السلام سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما، اور پروردگار ہمیں ظلمت جہل و جہالت سے رہائی و نجات عطا فرما۔ چونکہ مجلس کا عنوان درس کا ترحیم کا ہے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، آپ تمام عزیزان اپنے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، اور بالخصوص ہمارے برادر عزیز آغائے مدہ حسین کے والد مرحوم اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے مغفرت کے لیے دو سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔